العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بارئ الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجرين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ورعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سيرتي پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو جناب عبداللہ کی شادی کے واقعے تک ہوئی تھی اور گزشتہ ہفتے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ کیا حالات تھے اور وہ کیا اسباب تھے جن کی بنا پر جناب عبداللہ کا نکاح قبیلہ بنی صحرا میں جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوا ہے. تاریخوں میں موجود ہے کہ جس نکاح کے بعد جو اگلا جمعہ آیا ماہ جماد الثانی تھا اور شب 14 قریب آنے والی تھی. جناب عبداللہ اپنے والد اور خاندان کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ مکے کے قریب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. وہاں جا کر خاندان بنی ہاشم اپنے دستور اور طریقے کے مطابق عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے. جناب عبداللہ عجیب منظر دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. سلطان صحرا بے آب و گیا میدان یہاں کے سوائے ریت کے اور کچھ نہیں ہے. جدید وہاں پہ برف باغ اور ایک نہر کی نظر آئی اور نہر کی ایسی کہ جب اس کا پانی پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مجھ کو امبر سے زیادہ خوشبودار. حیران و پریشان جناب عبداللہ اس پانی کو پینے کے بعد واپس آتے ہیں. حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ لیے. مسکرا کے سوال کیا کہ بیٹا کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ تم اتنے حیرت زدہ ہو؟ جناب عبداللہ اپنے باپ کو سارا واقعہ سنا کے کہتے ہیں کہ حیرت اس بات سے ہے کہ ایسا سر عرفات کا میدان آج کے حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں مکمل طور پر سرائی علاقہ ہے. وہاں سے پانی کی اس نہر کا ظاہر ہونا اور پھر ہر جمعے کو ہم لوگ جاتے ہیں کبھی نظر نہیں آئی یہ نہر اور آج نظر آئی اس طرح کہ پانی پیا اور ایک مرتبہ وہ نہر اور اس کے چاروں طرف کا باغ نگاہوں سے پوشیدہ ہو گیا. حضرت عبدالمطلب پھر مسکرائے اور جواب دیا کہ بیٹا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. میرے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آ چکا ہے. یہی یار باپ کا میدان تھا, یہی جمعے کا دن تھا. اسی طرح میں بھی یہاں پہ عبادات کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ آیا تھا اور پھر سلطان جنگل جیسے میری آنکھوں کے سامنے بھی ایک نہر ظاہر اور جیسے ہی میں نے ایک کلو پانی پیا تو وہ نہر اس کے بعد غائب ہو گئی اور بیٹا وہی راہ سبب بنی کہ اس کے بعد میرا حمل قرار پایا اور تو اس دنیا میں آیا. جناب عبدالمطلب کی اس بات کو سن کر جناب عبداللہ کی حیرت دور ہوئی اور سمجھ گئے کہ پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو امانت جناب عبداللہ کی نگرانی میں رکھی گئی تھی اب اسے جناب آمینہ تک منتقل کیا جائے. چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ دن اختتام کو پہنچا. چوتھی رات کی ماہ جماعت پانی اور جمعے کا دن اختتام کو پہنچ رہا تھا جب جناب عبداللہ اپنے گھر واپس تشریف جاتے ہیں اور اسی رات کو جناب آمنہ حاملہ ہوئی. تاریخ نے کہتی کہ جناب آمنہ کا حاملہ ہونا مسلسل ساری دنیا میں عجیب و غریب واقعات کی ابتدا کر گیا. مکے کی سرزمین میں صرف اتنا واقعہ پیش آیا کہ جناب آمنہ حاملہ ہوئی اور وہ نور جو آج تک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا اب جناب آمنہ میں چمکنے لگا. لیکن باقی دنیا کے اندر اس
ایک واقعے کی وجہ سے ایسی تبدیلی آئی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام وہ انسان جنہیں دنیا کے آلات سے دلچسپی تھی چوکنا ہو گئے, اور ان میں جو سمجھدار لوگ تھے ان کے دل نے گواہی دی کہ کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ کل رات کو ضرور پیش آیا ہے. تاریخ بتا رہی کہ سب سے پہلے چیز تو مکے والوں ہی کے لیے تھی کہ مکے اس سے پہلے کا زمانہ مسلسل قحط کا زمانہ تھا, کسی قسم کی بارش نہیں ہوئی تھی, معمولی کا غلہ جو پیدا ہوتا تھا وہ بھی کئی سالوں سے پیدا نہیں ہوا تھا. مکے والے انتہائی پریشانی کی حالت میں تھے, مگر اس رات کے بعد جب صبح آئی تو اتنی کثرت کے ساتھ نعمتیں مکے میں نازل ہونے لگی کہ مکے والوں نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا آم الفتح, مصیبتیں دور ہونے کا سال, راحت و آرام کے آ جانے کا سال. اور اس کے فوراً بعد جو دوسری نمایاں تبدیلی پیش آئی وہ یہ کہ عرب کے لوگوں نے متفقہ طور پر خاندان قریش کو اہل اللہ کا خطاب دیا, یعنی اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے. یہ وہ خطاب تھا جو اس سے پہلے کسی قوم اور قبیلے کو نہیں ملا تھا, لیکن یقین اس ایک رات کے واقعے میں قریش کی عزت میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ مشرق اور خود پرست عرب, جنہیں شاید خود بھی پتا نہ ہو کہ ہم کس طرح سے پروردگار عالم کے صاحب کے مطابق عمل کر رہے ہیں, مگر ایک مرتبہ قریش کی عزت کئی گنا بڑھ چکی دنیا کے اندر دیگر مقامات پر بھی مختلف واقعات پیش آ رہے. تاریخ یہ بتا رہی کہ خیر یہ رات تو ایسی کہ جنہیں زیادہ تفصیلات نہیں معلوم تھی پیغمبر کے بارے میں وہ لوگ بھی چوکنا ہوشیار ہو گئے کہ آج کچھ نہ کچھ ہوا, لیکن وہ لوگ جو ویسے ہی سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ آخری رسول اس دنیا میں آنے والا ہے, ظاہری طور پر ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, ان کو تو فوراً پتا چل گیا کہ کل رات کو کیا واقعہ پیش آیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ ایسے قابل فخر مسلمان ہیں جنہیں یہ شرف مل چکا تھا, یہ سعادت مل چکی تھی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے ان کو مسلمان قرار دے کر امت رسول میں شامل کر قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت کا وعدہ کر لیا گیا تھا. یہ خود ایک انتہائی تفصیلی موجود ایسے لوگوں کی فہرست, لیکن بہرحال تواریخ میں یہ موجود ہے ایک ایسا گروہ بھی تھا انسانوں کا کہ ابھی رسول اس دنیا میں ظاہر بھی نہیں ہوئے, ابھی اسلام کا پیغام پہنچا بھی نہیں اور انہیں مسلمان قرار دیا گیا. خاص طور پر دو شخصیتوں کا تذکرہ بہت نمایاں طور پہ آ رہا, سیرت رسول, سیرت تاریخ اسلام. تو تاریخ اسلام کے یہ دو واقعات, ایک وہ واقعہ کہ پیغمبر اسلام نے جب 23 سال بعد بلکہ 21 سال کے بعد مکے کو فتح کیا, پیغام اسلام کی تبلیغ کے 21 سال بعد مکے کو فتح کیا, تانے خدا کے قریب پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے. اتنے میں ایک گروہ آیا, زمانہ کو زمانہ تھا کہ مکہ فتح ہونے کی خبر سن کر سارے عرب کے قبیلوں سے چھوٹے چھوٹے گروہ اور وفد اور ڈیلیگیشن آ رہے تھے پیغمبر کی خدمت میں. ایسا ہی ایک وفد آیا, پیغمبر ہر ایک سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا تعلق اس قبیلے سے ہے, انہوں نے جواب دیا ہمارا تعلق قبیلہ بکر ابن وائل سے ہے. پیغمبر نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ میں ابن طاہرہ کی کیا حالت ہے. لوگ حیران ہوئے, پریشان ہوئے, میں ابن طاہرہ اس کے بارے میں رسول سوال کیوں کر رہے. قبیلہ بکر ابن وائل کے ڈیلیگیشن نے اس وفد نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ان کا بھی انتقال ہوئے کبیر عرصہ گزر چکا, غالبت ابھی لوگ یقین سے نہیں کہہ رہے, غالبت آپ کی ولادت سے پہلے ہی وہ انتقال کر چکے تھے, ہم اپنے بزرگوں سے ان کا تذکرہ سنتے آئے. پیغمبر نے کہا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا, میں اتنے سائنہ سرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے وہ کاف کے میلے میں پہنچے ہیں. یہ میلہ مکے کے قریب لگایا جاتا تھا, سارا عرب اس میں شدت کے لیے آتا تھا, ہر شہر اور ہر قبیلے کا ایک استعمال ہوتا تھا, دیکھے لگائے جاتے تھے, چیزیں پھینکی جاتی تھی, ہر شخص اس میں شریک ہوتا تھا. تو میں دیکھ رہا ہوں یہ قبیلہ ہے, یہ میلہ ہے, حکام لگا ہوا ہے, اتنے طاہرہ سرخ اونٹ پر بیٹھے ہوئے, اور ایک مرتبہ اہل چوک میں پہنچ کر جو بڑا بازار وہاں پہنچ کر رکتے اور بابا سے بلند کہتے ہیں کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ, اور جمع ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤ, اور خاموش ہو جاؤ تو غور سے سنو, اور غور سے سنو تو عمل کرو, اور عمل کرو تو دوسروں کو یہ بتاؤ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے اور موت آنا, اور اس کے بعد ہر انسان کو میدان قیامت میں اٹھایا جانا, اور اس کے بعد پیغمبر اسلام قید اتنے فائدہ 3-4 جملے اور نقل کیے,
اور فرمایا کہ تم کہہ رہے کہ میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا، لیکن گویا میں اپنی آنکھ سے اب تک کئی دن میں سائنا کو دیکھ رہا ہوں، یا تمہیں پتا نہیں کہ میدان قیامت میں میرا جتنا میرے خلفہ پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں وہ اپنی قوم اور قبیلے کے ساتھ آئیں گے، مگر میں جتنے صاحبہ اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے، اس لیے کہ میری پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے مجھے پہچانا، میری معرفت حاصل کی، مجھ پر ایمان لائے، اور میری پیدائش سے پہلے ہی انہوں نے انتقال کیا، مگر وہ میری امت میں شامل ہیں، اسلام سے پہلے، اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو مسلمان قرار دیا گیا، اور پیغمبر اسلام ان کو یہ اعزاز دے رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ایک اور واقعہ پیش آیا، واقعات تو بہت سارے، یہ دو واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ ایسے اپنے سائدہ کا واقعہ بھی آگے چل کر سیرت رسول میں ایک مقام پر اور نمایاں ہو کے آئے گا، اور یہ دوسرا واقعہ جو آپ سن رہے ہیں یہ تو خود ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس واقعے کے ذریعے تاریخ کا ایک اور بہت ہی اہم حصہ جو بعد میں بیان کیا جائے گا اس کا آغاز پتا چلے گا کہ وہ اصل میں وہ چیز شروع کہاں سے ہوئی تھی. واقعہ یہ کہ یہودی حضرات اپنی کتابوں کے اندر مسلسل یہ پڑھتے ہیں کہ آخری زمانے میں رسول آنے والا. یہودیوں کے ایک گروہ نے یہ طے کیا کہ ایسا کرو ہم اپنے قوم کو اور اپنے وطن کو اور اپنے شہر کو چھوڑیں اور اس مقام پہ جائیں جہاں پر یہ رسول آنے والا اور پہلے سے جا کے اس کا انتظار کریں. کتابوں کو ٹٹولا گیا کہ وہ کون سی جگہ، کتابوں میں ایک جملہ لکھا تھا تیر و احد کے درمیان، تیر اور احد کے درمیان ایک علاقہ جو راستہ اس مقام پر یہ رسول آ کے رہے گا. تیار ہوئے، احد کے میدان کو تو ہر ایک پہچانتا، چنانچہ تیار ہوئے یہود، کہا کہ چلو اس علاقے کو پہچان لو، یہی مکان بناتے رہو، ہم مر گئے تو ہماری اولاد اس رسول کو پا لے گی، کیونکہ کتابوں میں لکھا کہ وہ اسی جگہ سے ظاہر ہوگا. پورا قافلہ چلا، ہر قبیلے کے وہ لوگ جو تیار ہو گئے تھے اپنی قوم چھوڑ کر ایک ویرانے میں جا کے رہنے پر، یہ سارا قافلہ چلا، چلتے چلتے احد کے مقام تک تو پہنچ گئے. یہ وہی احد جہاں بعد میں ایک انتہائی اہم غزوہ ہوا جو غزوہ احد کے نام سے بچے بچے کو معلوم ہے. مگر اس زمانے احد کا پہاڑ تو تھا، مدینہ شہر نہیں تھا، بالکل صاف اور چچل علاقہ تھا. اب یہ لوگ وہاں پہنچتے، وہاں پہنچنے کے بعد چاروں طرف تلاش کر رہے تیرو احد کے درمیان کون سی جگہ، مگر اس مقام پر جو اکا دکا لوگ رہتے ہر ایک کہتا ہے کہ یہ تو نام ہی آج تک ہم نے نہیں سنا، یہ آپ کہاں سے نام لے کے آ گئے، اب تو بڑے پریشان، قوم اور قبیلے کو چھوڑ کے آئے تھے، یہاں آپ رسول کے ظاہر ہونے کی جگہ پر قیام کریں گے، اور پتا چلا کہ کسی کو جگہ ہی نہیں معلوم، وطن بھی چھوٹ گیا، یہاں بھی جگہ نہیں مل رہی. طے کیا کہ چلو آس پاس جہاں جہاں جس کو جگہ ملے نئے سرے سے زندگی گزارے. کچھ لوگ بدر کے مقام پہ چلے گئے، کچھ لوگ خیبر کے مقام پہ آ گئے، کچھ لوگ نیما کے مقام پر چلے گئے، اور اب وہ جو اس کے ذہن میں خیال تھا جسے لے کر یہ اپنے قوم سے باہر نکلے تھے وہ تو بالکل بھول چکے، مایوس ہو چکے، یقین ہو چکا کہ وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اب تاریخ سے بتا رہی کہ یہ سب لوگ ایک ہی مقصد لے کر اپنے خاندان کو چھوڑ کے نکلے تھے، اس اعتبار سے ان سب میں آپس میں انتہائی دوستی پیدا ہو گئی. نیما کے مقام پر جو لوگ رہ رہے ایک دن انہوں نے کہا بہت دن ہو گئے اپنے دوستوں سے ملے ہوئے، بدر اور خیبر کے ساتھیوں سے چل کے ملنا چاہیے اور ان کی خیریت دریافت کرنا چاہیے. یہ خیال کر کے باہر آئے، چاروں طرف دیکھنے لگے. اس زمانے کا عام دستور تھا کہ ہر بستی کے باہر اونٹ والے اونٹ لے کر بیٹھتے تھے تاکہ مسافروں کو آنے جانے کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے اونٹ حاضر. ایک اونٹ والا گزرا وہاں، اسے روکا اور کہا کہ ہم خیبر کی طرف اور بدر کی جانب جانا چاہتے، وہاں پہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں. اس اونٹ والے نے کہا ٹھیک ہے، یہ اجرت ہوگی، یہ پیسے ہوں گے. طے پا گیا، اونٹوں پر بیٹھے، اونٹ چلنے والے تھے کہ اونٹ والا کہنے لگا کہ میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اس جیت کی اجازت، اس لیے اجازت، کہا کہ میں عام راستے سے نہیں جاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں، اس لیے تیرو بہت کے درمیان کے راستے سے میں آپ کو لے چلوں گا. ایک مرتبہ یہ لفظ سننا چونک اٹھے، کیا تمہیں یہ جگہ معلوم ہے، کیا تمہیں یہ راستہ معلوم ہے؟ اونٹ والا بھی حیران ہوا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، پھر رات میں وہاں سے گزرا کرتا ہوں، کہا تو پھر جلدی سے ہمیں لے چلو. چلنے لگا یہ قافلہ، اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بدر اور خیبر کی بات چھوڑو، جب تیر و احد کے درمیان ہمارا اونٹ پہنچے تو بتا دینا کہ ہم وہاں آ چکے. اونٹ والا حیران، عجیب آدمی، جانا بدر اور رکنا چاہتے ہیں بیچ راستے میں، لیکن خیر اسے کیا، اسے تو اپنے پیسے چاہیے تھے. چلتے چلتے تیر و احد کے درمیان پہنچے، یہ وہی ٹکڑا تھا زمین کا جہاں پر آج شہر مدینہ کا آباد ہے. اونٹ والے نے اونٹوں کو روکا، کہا کہ جلدی کیجیے، آپ نے کہا تھا اس لیے میں نے روکا. تھا. یہ ہے گیر و بہت کا درمیانی راستہ, مگر بدر اور خیبر یہاں سے خاصا دور ہے. آپ جلدی کیجیے, اتنا وقت نہیں ہے کہ یہاں ٹھہرے. آپ اونٹوں کو بٹھاؤ. اونٹ بٹھائے گئے, اونٹوں سے اترے. اب اونٹ والے کی بے چینی اور بڑھ گئی. پہلے ہی وقت کم ہے اور یہ لوگ اتنا ٹائم یہاں سے ضائع کر رہے. انہوں نے اونٹ والے کو پوری اجرت. آپ خدا حافظ. اب نہ ہمیں بدر سے مطلب ہے نہ خیبر سے, ہم یہی رہیں گے. اور اس کی تلاش میں تو ہم پتا نہیں سکتے تھے کہ بالکل اس سے باقی آپ کو مل گیا یہ مقام. میں اونٹ والا کو ایک مرتبہ حیران و پریشان چلا گیا. انہوں نے فوراً اپنے دوستوں کے نام خط لکھے, بدر اور خیبر کے ساتھیوں کے نام. مبارک ہو, جس جگہ کی تلاش میں تھے وہ جگہ مل گئی. فوراً آ جاؤ اور اب تک یہاں پہ بستی بنا کے رہے, تاکہ ہماری کتابوں میں جو لکھا یہاں پہ رسول یہاں پہ ظاہر ہوگا تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے درمیان یہ رسول آنے والا. بدر اور خیبر سے جواب آیا کہ بہت دن گزر گئے, اب پتا چلا تو اب ہمارا دل نہیں جا رہا. ہم نے یہاں پہ کھیتیاں آباد کر دی, بستیوں کو قائم کر دیا, مکانات بنا لیے. اب ان سب کو چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے زندگی شروع کریں, یہ ممکن نہیں. لیکن ہاں, جیسے ہی وہ رسول تمہارے پاس آئے, یہ تمہارا فرض ہے کہ فوراً ہمیں اطلاع دینا, تاکہ ہم اس کی مدد کے لیے یہاں پہ پہنچ جائیں. اب یہ لوگ گیر و بہت کے درمیان یہودیوں کا یہ گروہ رہنے لگا جن کے ساتھیوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا. درخیز علاقہ, انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ, خدا کی نعمتیں ہی نعمتیں. کوئی اور یہاں پر ہے بھی نہیں. چنانچہ اب جو انہوں نے کام شروع کیا تو کچھ ہی عرصے میں اتنی کثرت کے ساتھ کھجوروں کی پیداوار ہوئی کہ یہ عرب کے مالدار ترین آدمی بن گئے. قومیں شہر یمن, یمن کا علاقہ, شہر یمن ایک حاکم رہتا تھا جس کا نام تھا سبا. اسے یہ پتا چلا کہ مدینے کے اندر تو بے انتہا دولت پہنچ چکی, اور ایک چھوٹی سی قوم جن کے پاس نہ فوج ہے نہ بڑے ساتھی ہیں, چھوٹا سا گروہ, ان کے پاس یہ دولت ہے. اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہت آسان ہوگا ان پر قبضہ کرنا, چلو اور چل کر ان کو نقصان پہنچاؤ. اور ساتھ ساتھ اس کام کے لیے جا رہے تو ایک اور کام بھی ہو جائے گا. سالوں سے اس کی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کو گرایا جائے. یہ واقعہ رسول خدا کے ولادت سے کئی سو سال پہلے کا ہے. سالوں سے اس کی تمنا تھی کہ خانہ خدا کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے. اچھا ہے, ایک ہی راستے میں دونوں شہر ہیں, دونوں کام ہو جائیں گے. لشکر کو تیار کر کے چلا, مکے کے قریب پہنچا. وہاں جو پہنچا تو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی دوا, کوئی طبیب, کوئی طریقہ نہ تھا اس کی تکلیف کم کرنے کا, اور روز بروز تکلیف بڑھتی جا رہی. خبرہ رہا وزیروں میں سے ایک نے کہا کہ غالباً یہ جو آپ نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا یہ اس کی سزا مل رہی. آپ اس سے توبہ کر کے دیکھیں, شاید آپ کی بیماری چلی جائے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. ادھر توبہ کی اور ادھر فوراً صحت یاب ہو گیا. آپ مکے تو نہیں جانا, لیکن اتنا بڑا سفر بیکار بھی نہ ہونے پائے, ہم مدینے چلتے. مدینے کی جانے پائے, اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں تھا, یثرب نام رکھا گیا تھا, بالکل ابتدائی زمانہ تھا. وہاں پہ صبح اپنی قوم کو لے کے پہنچا اور سارے شہر کا محاصرہ کر دیا. یہودیوں نے یہ منظر دیکھا, طاقت تو نہیں تھی, مگر اپنے قلعے میں جا کے بیٹھ گئے اور دروازہ بند کر دیا. اب صبح اس کا محاصرہ کر کے بیٹھا, کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو باہر آنا پڑے گا. ادھر یہودی اپنی جگہ انتہائی پریشان, یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی, مگر کیا کیا جائے, کوئی راستہ بھی نہیں. لیکن جو یہ یہودیوں کا وہ گروہ جو سب نیک کے یہودی تھے, جو پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں, اس اعتبار سے ان کے پاس شریعت کی پابندی. اطراف کے علاقے کے اندر بہت سارے ایسے غریب و فقیر قبیلے جنہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ مالدار ہیں, وہ اکثر ان کے پاس آ کے مدد لے جایا کرتے تھے. اب جو وہ لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہ لوگ تو قلعے کے اندر, شہر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھے, اور باہر دشمنوں کی فوج, کیا کیا جائے, کیسے اندر جائیں. مگر یہودیوں نے دیکھا, ان کا دل نہ مانا, دیواروں پر وہ چڑھے, اور جو کچھ ان کی مدد کرنا تھی, وہ خرما, وہ کھجورے, وہ درہم و دینار, وہ سب ان تک دیوار کے اوپر سے پہنچانے لگے. تو میں نے یہ منظر دیکھا, دل پہ بڑا اثر ہوا. اتنے نیک لوگ جو خود مصیبت میں ہیں, خود پریشانی میں ہیں, یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے سال کی مصیبت, اور اس کے بعد کے غریبوں کا اتنا خیال و لحاظ. ایک مرتبہ اس کی حالت بدل گئی اور آواز مرد تھا کہ ہمارا تمہارا جھگڑا ختم, میں نے تمہیں آمان دی. یہودی دروازہ کھول کے باہر آئے, دونوں گلے ملے. صبح نے کہا کہ اے یہودیوں, یہ تو بتاؤ کہ تم نے اتنا مقابلہ کیا جبکہ تمہارے پاس فوج نہیں ہے, ہتھیار کیوں نہیں ڈالے؟ اچھا, یہاں پر ایک دوسری روایت اور تھوڑی سی مختلف, لیکن آگے جا کے دونوں کی روایتیں ایک ہی مضمون کی ہو جاتی. دوسری روایت میں یہ کہ نہیں, صبح نے یہودیوں پر حملہ کر دیا, قلعے میں بند ہو کر بیٹھنے کا وقت نہیں آیا, حملہ کر دیا. 50-60 یہودی چھوٹی سی بات اس میں بھی اتنے آدمی مار دیے گئے. تو 250 سال بوڑھا ایک یہودی عالم آگے بڑھتا اور کہتا کہ اے صبح تم ہمیں اتنا ہی نقصان پہنچانا چاہو, اس شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے ہو. اب وہ حیران ہوا آخر کس لیے. اور وہ جو پہلی روایت اس میں بھی یہ جملے آتے ہیں, یہاں سے دونوں روایتیں ایک ہو گئی, کہ جب اس نے سوال کیا کہ تمہارے پاس فوج نہیں, لشکر نہیں, سامان نہیں, پھر بھی تم مقابلہ کر رہے, کیوں مقابلہ کرنے کا خیال کیوں کیا؟ تو کہا اس لیے کہ ہمیں یہ معلوم کہ تم جتنا بڑا لشکر بھی لے کے آ جاؤ ہم پر قبضہ نہیں کر سکتے ہو, اس لیے ہم پورے اطمینان کے ساتھ اپنے شہر میں بیٹھے. حیران ہو گئے, یہ یقین تمہیں کہتے. اب دونوں روایتیں یہاں مل گئی کہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ یقین کیسے, تو ایک مرتبہ یہودی عالم جواب دیتا اس لیے کہ یہ دار الحجرت اور اللہ کا آخری رسول اس مقام پر آ کے قیام کرے گا اور اس کے آنے پر یہاں پہ کوئی حاکم قبضہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا کا وہ شہر ہوگا جو سالوں سے آباد ہے, مگر یہاں کا پہلا حاکم وہی آنے والا رسول بنے گا. یہ اس کا شہر ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سر پہ اس کی حکومت کا تاج اس سے پہلے نہیں رکھا جا سکتا. صبح نے دیکھا اور یہ یقین دیکھا ان کا, یہ اتنا یقین ہی نہیں سفینے کے اوپر, حیران ہوا, پریشان ہوا, کہا کہ مجھے کچھ اور بتاؤ. انہوں نے تورات اور زبور کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سنانا شروع کی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مکے کا واقعہ یہ دیکھ چکا, مدینے کی روایتیں سنی, فوراً اپنے عقیدہ کی بات کا اظہار کرتا, کہتا ہے کہ مجھے تو اپنی قوم تک جانا پڑے گا, مگر میں اپنی فوج کے دو قبیلے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کا نام اوس, ایک کا نام بدرج. یہ دو قبیلے یہاں پہ اسی لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ جب وہ رسول آئے تو یہ میری جانب سے میرے نائب بن کر اس کی مدد کرے اور اس کا ثواب مجھے ملے. یہ کہہ کہ وہ یہاں سے رخصت ہوا. تاریخ یہ بتاتی کہ ایک کتنے قوم کے اندر وہ ایک خط چھوڑ کے گیا تھا ایک آدمی کے ساتھ, ایک آدمی کے ہاتھ میں, اور اس آدمی اس خط کو اپنی اولاد کو منتقل کیا, اولاد نے اولاد کو, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام مدینے پہنچے. اب تاریخ بتا رہی ہے کہ اس دوران یہ دو قبیلے اوس اور خزرج جو اصل میں مدینے کے تھے بادشاہ کی وجہ سے یہاں رہ گئے, کچھ عرصے تو یہاں رہے, مگر یہ مدینے تو مومن نہ تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہودی کمزور ہیں, چنانچہ آہستہ آہستہ ان کی دولت پر, ان کی زمینوں پر, ان کی جائیداد پر قبضہ شروع کیا. اور ایک دو وقت آ گیا کہ ان کے ہاتھ میں سارا مدینہ آ گیا اور یہودی غربت و پریشانی کے عالم میں آ گئے. اس حیثیت یہودی بار بار ایک جملہ دہراتے رہتے کہ اے عورتوں قدرت کے مہمانوں, ہمارے مہمان بن کے آئے, ہمارے شہر میں قبضہ کر کے بیٹھ جائے, مگر کتنے دن, ایک دن وہ رسول آنے والا جس کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے, ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہماری کتاب میں لکھا کہ وہ ساری دنیا کا حاکم بنے گا, کوئی اسے شکست نہ دے سکے گا, پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ ہم پر ظلم کیا ہے, ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. ابھی تو مجبور ہے, ابھی تو بے بس ہے, ابھی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. بس یہ دو چیزیں آپ تو خزرج یمن سے آئے, یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اصحاب رسول کے حالات میں اکثر ملتا کہ مدینے کے اندر جو صحابی پیدا ہوئے وہ اکثر یمن جاتے ہیں کیونکہ ان کا اصل خاندان تو وہیں پر. اور یہ واقعہ بھی آپ سیرت رسول میں سنیں کہ جب آپ تو خزرج بار بار یہ سنا تو وہ چوکندا ہو گئے, وہ گھبرا گئے کہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کی بات صحیح, آنے والا رسول آ جائے اور یہودی اس سے مل جائے اور ہماری حکومت چھن جائے. چنانچہ یہودیوں سے زیادہ بے چینی تھی, یہ دو قبیلے رسول کا انتظار کر رہے اور جیسے ہی رسول کے آنے کی خبر سنی فوراً جا کر رسول پر ایمان لے آئے تھے. تو اب تعریف یہ کہتی کہ یہ تو خیر ایک ضمنی بات آ گئی, صبح کا خط اسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس تھا. صبح نے اس سے وعدہ لیا, تم میرے غلام وعدہ کرو کہ یہ خط اس آنے والے رسول کو دو گے, اگر تم مر گئے اپنی اولاد کو دے کے جانا. اور آخر رسول کے زمانے اسی شخص کی اولاد میں ابو لیلہ نام کا ایک آدمی تھا, پیغمبر اسلام مدینے میں ہے. ایک مرتبہ ابو لیلہ آئے, پہلی مرتبہ رسول کے پاس یہ شخص آ رہا, رسول نے دیکھا, اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے کہا تمہارا نام ابو لیلہ؟ حیران ہو کر کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تمہارا تعلق اس لشکر سے ہے کہ جو یمن سے یہاں آیا. کہا اور حیران ہوا, یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ تمہارے پاس میری ایک امانت ہے, ایک خط ہے جو تمہیں یمن کے حاکم نے دیا تھا. اور حیرت زدہ ہوا, وہ خط پیغمبر اسلام کے حوالے کیا. اس خط میں جملہ یہ تھا, حاکم یمن خدا کی جانب سے, اللہ کے آخری رسول کے نام, میں آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے پر ایمان لانے کے بعد آپ سے شفاعت کی امید کرتا ہوں. اس دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی تو میدان قیامت میں آپ کی زیارت کروں گا. پیغمبر اسلام نے اس بات کو پڑھا, مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ یہ حاکم ان میں سے ایک ہے جو اسلام کے آنے سے پہلے مسلمان بن گیا اور جسے میری امت شروع ہونے سے پہلے خدا نے میرا امتی قرار دیا تھا. تو اب اس قسم کے کئی لوگ تھے, آپ نے تو فقط دو باتیں سنے, میں کتنے صحابہ تھا اور حاکم یمن دبا تھا, مگر تاریخ بتا رہی ہے کہ اس قسم کے کئی آدمی جو اسلام کے آنے سے پہلے مختلف نشانیوں کو دیکھ کے مسلمان بن گئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں پتا نہیں کہ وہ آخری رسول کیا پیغام لے کے آئے گا, مگر وہ جو پیغام لے کے آئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اس کے تمام احکامات پر سر تسلیم کم ہے. چنانچہ پیغمبر نے مختلف خواہوں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا, مگر یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو ایمان لا چکے, اور وہ لوگ کہ جو اب تک ایمان جس کے ذہن پیغمبر کے آنے کی خبر تو تھی مگر ایمان لانے کا خیال پیدا نہیں ہوا تھا, انہوں نے جب اس رات کو جو 14 جماعت الاخر کی رات ایک بڑے خطبے کا ایک بڑا حصہ اتنی دیر سے آیا ہے کہ یہ گفتگو کا تسلسل ذہن میں نہ رہا ہوگا, یہ بات یہ ہو رہی کہ 14 جماعت الاخر جمعے کی رات کہ جب پیغمبر اسلام کا نور جناب آمینہ کے جسم میں منتقل ہوا اور تمام دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے, اور وہ واقعات تفصیل کے ساتھ تو آپ آئندہ سنیں, مگر ان میں سے دو واقعے آج سنانا ضروری کیونکہ یہ بھی آگے چل کر بہت سے اہم واقعات کو حل کریں. تاریخ یہ بتا رہی کہ معصوم کا بیان کیا ہوا واقعہ امام معصوم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہمارے جد کی ولادت سے پہلے دنیا میں جادو اور کہانت کا انتہائی شور ہو چکا تھا. جادو تو خیر واضح چیز, کہانت ان لوگوں کا نام جن کے پاس جنوں اور شیطانوں میں سے کچھ آیا کرتے اور آنے کے بعد انہیں غیب کی خبریں دیا کرتے. یہ غیب کی خبریں وہ کہاں سے لے کے آتے؟ پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے, بلکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے پہلے شیطان کو ساتوں آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی. اگر جو وہ بارگاہ الہی سے نکالا جا چکا تھا مگر آسمانوں کا راستہ اس کے لیے بند نہیں ہوا تھا. حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد 3 آسمان اس کے لیے بند ہو گئے. پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد باقی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ بات سے سنیں گے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد جو کچھ ہوا, لیکن رسول کی ولادت اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے درمیان 4 آسمانوں تک شیطان کو جانے کی اجازت ہے. اب جب یہ آسمانوں میں جاتا تو ہر آسمان پر فرشتے جو ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے, آج خدا نے یہ حکم دیا, آج پروردگار کی جانب سے یہ حکم آیا, آج حضرت جبرائیل کو یہ حکم ملا, آج حضرت میکائیل یہ کر رہے, اور شیطان یہ ساری خبریں سنتا, سننے کے بعد واپس آتا اور اپنی ذریت جو اس کا کلمہ پڑھنے والے شیطان انہیں جا کے یہ پیغام پہنچاتا. اب وہ لوگ دنیا کے انسانوں میں جسے دیکھتے کہ یہ ہمارا اعلی کار بن سکتا اس سے رابطہ بڑھاتے اور اسے یہ غیب کی خبریں پہنچاتے تاکہ اس کے ذریعے معاشرے میں اس کی ایک عزت ہو اور لوگ آسانی سے بہک سکے. امام معصوم کہہ رہے کہ حانت کا رواج زیادہ, جادو تو بہرحال پھر بھی ایک ایسا علم تھا جس میں غلطیاں ہو سکتی, اس علم میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ شیطان جو کچھ کہہ رہا وہ وہی تھا کہ جو آسمانوں میں کہا گیا تھا. ہاں اب آج کے زمانے میں یہ علم بھی غلط, اس کی وجہ آپ آئندہ تقریر میں سنیں گے. تو ذہن میں رکھیے کہ آج جو ہمارے مستحدین فتویٰ دیتے کہ کہانت حرام, یعنی کسی شخص کا یہ خیال کرنا کہ میرے پاس کوئی جن آتا یا کوئی شیطان آتا اور مجھے خبریں دے کے جاتا, اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی حرام اور دوسروں کے لیے کاہن کے پاس جانا بھی حرام. کھلا آدمی کے پاس جن آتا ہے چلو جا کے اس سے دریافت کرو, شیطان آتا ہے جا کے اس سے دریافت کرو, یہ اب حرام. لیکن ولادت رسول سے پہلے ان کے پاس ساری خبریں صحیح ہوتی, ساری خبریں سچی ہوتی کیونکہ خود آسمان سے سن کے آئے تھے. امام معصوم کہہ رہے کہ انہی کاہنوں میں سے ایک کا نام تک ہوتا ہے اور یہ ملک شام میں رہا کرتا تھا. یہ بڑا عجیب و غریب کاہن تھا, اس اعتبار سے کہ یہ پیدا ہوا تو گوشت کا ایک ٹکڑا, اس کے سارے جسم نہ کہیں ہڈی تھی نہ کہیں کوئی مسل یا پٹھے, فقط گردن اور سر اس میں ہڈیاں اور پٹھے, باقی سارا جسم گوشت. آسانی کے ساتھ لپیٹا جا سکتا ایمان کا جملہ اس طرح کپڑے کو تہہ دیا جاتا جس کے سارے جسم کو لپیٹ دو صرف سر اور گردن میں ہڈیاں اور پٹھی اور اس کے جسم صرف اس کی آنکھیں اور اس کی زبان حرکت کر سکتی, باقی جسم کا کوئی حصہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. مگر یہ ایسا کاہن تھا کہ جس کے پاس یہ علم اس منزل پر تھا کہ ساری دنیا کے حاکم اس سے بلایا کرتے اور اس سے پوچھا کرتے کہ بتاؤ کیا واقعات پیش آنے والے, کیونکہ اس کی ہر خبر سچی نکلتی. اس لیے دولت کی زیادت, عزت کی زیادت, اور اس نے اپنی خدمت کے لیے کچھ غلام ملازم رکھے جو اسے کھجور کے درخت کے پتوں سے بنے ہوئے ایک بستر پہ رکھا کرتے اور اٹھا کر پھرا کرتے. غلاموں کا کام یہ بھی تھا کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ اسے کسی پہاڑی پر لے جائیں جہاں سے یہ آسمان کو دیکھے. شیطان ہر خبر تو نہیں پہنچاتا, جتنی خبریں شیطان نے پہنچائی باقی خبریں یہ ستاروں کو دیکھ کے خود معلوم کرتا. چنا جس کی شہرت عزت سب حد سے زیادہ. 14 جماعت الاخر عام الفت وہ دن وہ تاریخ وہ سال کہ جب پیغمبر اسلام کا حمل جناب آمنہ کے جسم میں قرار پایا. اس رات آدھی رات کے وقت جب ایک آسمان میں بجلی چمکی اور ایسی بجلی کہ سارا آسمان اس سے روشن ہو گیا. روایت یہ ہے کہ سزے اس وقت اپنے مکان میں آرام کر رہا جب کہ ایک کڑک کی آواز سنائی, سارا آسمان روشن. یہ منظر اس نے دیکھا, عام آدمی تو ڈر کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے, مگر یہ کاہن آسمان پر ہونے والی ہر تبدیلی سے اسے کچھ پتا چلتا. غلاموں سے کہا مجھے فوراً اٹھا کے قریب کی پہاڑی پر لے جاؤ. غلام اسے لے کے گئے, وہاں پہنچا, دور دور تک نگاہ ڈالی, ہر طرف کی روشنی نظر آ رہی. تاریخ یہ بتا رہی اب یہ پورا واقعہ پیغمبر اسلام کے زمانے حمل کا ایک اہم واقعہ اس لیے اتنی ڈیٹیل میں مجھے جانا پڑ رہا. تاریخ بتا رہی کہ دور دور تک روشنی نظر آ رہی, مگر اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ روشنی نکل کہاں سے رہی, پھیل تو گئی پورے آسمان پر, شروع کہاں سے ہوئی تو حجاز کی جانب, اس سے یہ روشنی حجاز سے نکلتی نظر آئی. یہ شام میں مشرق کی طرف حجاز کی جانب جہاں مکہ ہے جہاں مدینہ ہے اس طرف سے یہ روشنی سے نظر آئی. مگر اب اسے صحیح صحیح تو پتا نہیں کہ یہ کس جگہ کہ کس مکان سے نکلنے والی روشنی. یہ منظر دیکھا حیران ہو کے واپس آیا, دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو پیشین گوئی ہے اس بنی ہاشم کے پیغمبر کے بارے میں کہ جس کے بعد اور کسی پیغمبر کو نہیں آنا. مگر یہ بنی ہاشم کا قبیلہ کہاں, اب تک اس نے کوئی حصہ نہیں لیا. یہ پتا تھا کہ بنی ہاشم میں ایک رسول آنے والا, اب تک اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی کہ یہ قوم کہاں, بنی ہاشم کس کا نام. اب جو روشنی دیکھی تو فوراً ذہن میں خیال آیا وہ رسول دنیا میں آنے والا ہے یا آ گیا, فوراً اس کا پتا کرو. کہاں سے کر, خود چل پھر نہیں سکتا, اس قابل نہیں. دنیا بھر میں جتنے کاہن سب کو یہ خط لکھ کے بھجوا رہا. کل رات کو میں نے یہ منظر دیکھا, تمہارے پاس اگر اس کا کوئی حل ہے تو فوراً مجھے جواب بھجواؤ. اب اس کی عزت ساری دنیا کے کاہن کرتے, کہیں سے کوئی امید والا جواب نہیں آیا. ہر ایک نے کہا کہ روشنی ہم نے بھی دیکھی, مگر کچھ پتا نہ چل سکا کہ کس علاقے کی روشنی. کچھ عرصے کے بعد ملک یمن سے جواب آ رہا. یمن کے ملک میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام زرفا تھا. اس عورت کی وجہ سے میں نے یہ سارا واقعہ سنایا, اگرچہ خود یہ واقعہ بھی ایک انتہائی دلچسپ چیز, لیکن میرا موضوع فقط یہ عورت. آپ دیکھیں گے آگے چل کر اس کی سازش کو. یہ یمن کی ملکہ اور علم کہانت میں اور جادوگری میں انتہائی نامور تھی. سطح کے برابر ہی اس کا مقام تھا. اس کی جانب سے ایک خط کا جواب آیا, کہا کہ اے سطح, اس نے جو کچھ رات کو دیکھا تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے اس کے بارے میں کہ سطح کا خاتمے جب اس کے پاس خط لے کے گیا, یہ عورت نہ صرف یہ کہ علم میں ماہر بلکہ اس کی آنکھ کی روشنی بھی اتنی تیز کہ اگر کوئی آدمی 3 دن کے فاصلے پر ہو تو یہ بتا سکتی تھی کہ کون آدمی آ رہا ہے اور کیا لے کے آ رہا. محل میں بیٹھی ابھی سدہ کا قاصد یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے, درباریوں سے کہنے لگی کہ میں قاصد کو آتا دیکھ رہی اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا کہ اس کی پگڑی کے اندر کسی کا خط رکھا ہوا. کون ہے یہ, یعنی اتنی اس کی آنکھوں کی روشنی تیز. وہ آیا قاصد, خط کو کھولا اور ایک مرتبہ کہا کہ میں سمجھ, اس روشنی کے بارے میں اس نے سوال کیا, میں نے خود تو وہ روشنی نہیں دیکھی, رات کو آرام کر رہی ہوگی, مگر مجھے پتا ہے کہ اس کا راز کیا. چنانچہ اب جواب پہنچتا ہے سدہ کے پاس کہ مکے کے اندر عبد مناف کا جو خاندان, اس میں آخری رسول کو آنا. یہ روشنی یقیناً اس خاندان میں کتنی اہم واقعے کے پیش آنے کے بعد پھیلی. سدہ نے خط پڑھا, پہلا جواب ایسا تھا کہ جس میں کوئی اشارہ دیا گیا. غلاموں سے کہا مجھے اٹھا اور مکے کی جانب لے چلو, دولت کی کوئی کمی نہیں. غلام اسے لے کے مکے میں داخل ہوئے. جب یہ شہر مکہ میں داخل ہوا, اس کی شہرت اتنی کہ جہاں سے یہ داخل ہو رہا وہاں مکے کے 3-4 بڑے بڑے سردار بیٹھے. خطبہ تھا, شہبہ تھا, ابو جہل تھا, ولید تھا. دیکھا کہ سدہ کا ہی نہ رہا, سب استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اس کے پاس آئے مگر ایک جملہ اس کی زبان سے سنا اور حضرت کی وجہ سے سب اس سے ناراض ہوئے. جب اس نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں تھی کہا یہ بتاؤ تم میں اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی ہے؟ اپنی توہین محسوس کی ان لوگوں نے. ہم تو اتنی عقیدت سے ملنے آئے اور اس نے پوچھا بھی تو ان کو کہ جن سے یہ چاروں کے چاروں شروع سے حسد کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ غصے کے عالم میں یہاں سے چلے. سدہ نے جواب دیا غلاموں سے کہ آگے بڑھو اگر اپنے مناف آدمی ہوتا ہے ان میں سے کوئی تو کبھی اس طرح کا یہ رویہ اختیار نہ کرتے. آگے بڑھے اب کہاں تلاش کریں؟ سدہ نے کہا کہ کعبے کے قریب لے جاؤ. وہی مکے کا مرکز کعبے کے قریب لے کے گئے. حضرت ابو طالب اور عبد المطلب باپ بیٹے دونوں کعبے کے قریب تھے. دیکھا ایک مہمان آیا. اگر خاندان بنی ہاشم میں کہانت کا اور کاہنوں کا مطلب کوئی اعتماد نہیں تھا جناب سدہ کی وہ عزت جو ابو جہل کرنے کے لیے کھڑا ہوا وہ جناب عبد المطلب کی جانب سے نہیں ملی مگر مہمان آیا خدا کے گھر کا مہمان مکے کا مہمان کھڑے ہو کے استقبال کیا اور دونوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلے. مکے میں آنے والا ہر شخص ہمارا مہمان ہوتا تو در اس کے ساتھ گھر چلا. اب صرف آنکھ حرکت کرتی ہے اور زبان آنکھ سے دیکھ رہا ان کے چلنے کا طریقہ بات چیت کا طریقہ. گھر میں پہنچے تو در ایک مرتبہ حضرت ابو طالب سے کہتا کہ آپ اپنے ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیجیے. حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں میں رکھے. ایک مرتبہ وہ سڑک سے کہتا یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ حضرت ابو طالب بطور مزاح بطور مزاح کہ کیسے خاندان کا نام لیا یہاں سے اس کا بہت دور دراز کا رشتہ تھا. تو میں حیران ہو گیا کہا کہ آج پہلا موقع کہ میرا علم مجھے دھوکہ دے رہا مجھے آپ کے ہاتھوں کو دیکھ اس میں سے خاندان بنی ہاشم کی جھلک نظر آ رہی تھی مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی اور قبیلے سے. حضرت ابو طالب نے کہا کہ بنی ہاشم کے خاندان سے تمہیں تعلق کیا واسطہ کیا؟ کہا کہ میں ان کو ایک خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ان کے خاندان میں انفرید وہ رسول پیدا ہونے والا جس کی حکومت ساری کائنات پر ہوگی اور قیامت تک اس کا نام باقی رہے گا. بہت تفصیل کے ساتھ سدہ نے رسول کے فضائل بیان کیے مگر یہ میرا موضوع نہیں ہے اسے مختصر کرتا ہوں. اور پھر آخر میں یہ کہا سارے فضائل بیان کرنے کے بعد کہ مجھے یہ بھی پتا کہ اس رسول کا ایک معین ہوگا ایک مددگار ہوگا ایک ساتھی ہوگا ایک ناصر ہوگا جو ہر مصیبت کو دور کرے گا اور اس کے بعد اس کی نسل بارہویں پشت تک امامت کا سلسلہ قائم رہے گا اور باقی رہے گا. حضرت ابو طالب نے یہ سوال سنا حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی ایک مرتبہ بات ہوتا ہے اتنا اور بتا دیں کہ وہ جو مددگار ہے اس کی تفصیل کیا کیونکہ سدہ نے رسول کے بارے میں تقریباً 50 جملے گئے مددگار کے بارے میں فقط 5 جملے کہا ذرا اس کی تفصیل اور بتا. اب دیکھیے کیونکہ سدہ کا ذہن اس طرف نہیں تھا اس کا ذہن تھا رسول کی جانب اس لیے اس وقت اس کے ذہن کا خیال نہیں آیا. اب جو حضرت ابو طالب نے دوبارہ یہ سوال کیا فوراً اس کے ذہن میں کوئی بات آئی کہا ذرا جلدی سے اپنے ہاتھ دوبارہ میری آنکھوں میں رکھو. حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں میں رکھے اور سدہ کہتا یہ ہاتھ جو میرے سامنے آ گئے خدا کی قسم یہ اسی مددگار کے باپ کے ہاتھ محسوس ہو رہے ہیں. تمہیں مبارک ہو تمہاری ہی اولاد کے اندر وہ مددگار پیدا ہونے والا کہ جو اس کی مدد کرے گا جو ساری کائنات کا حافظ اور قیامت تک اس کی رسالت کا نام باقی رہے گا. حضرت ابو طالب ایک مرتبہ مڑے تو دیکھا کہ میرے پہلو میرے بھائی عبداللہ کے ہاتھ سے کھڑے ہو چکے ہیں. حضرت عبداللہ جو اپنے بھائی سے ملنے آئے یہ منظر دیکھا کہ ایک عجیب و غریب شخص لیٹا ہوا پوچھا کہ یہ کون؟ حضرت ابو طالب نے چھوٹے بھائی کو ساری کیفیت بتائی تو طے کی آنکھ حضرت عبداللہ پر پڑی اور بے اختیار پکار اٹھا کہ یہ وہی ہے کہ جس کی تلاش میں آیا تھا. کیا تمہارے یہاں کسی بیٹے کی ولادت ہو گئی ہے؟ کہا کہ نہیں اب تک کسی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی ہے مگر میری بیوی حاملہ. تو طے کہتا ہے کہ مجھے باہر لے جاؤ مکے کے اندر کعبے تک لے جاؤ. کعبے میں پہنچایا گیا تو طے سارے مکے میں کرتے میں خبر پھیل چکی کہ وہ کاہن آ گیا جس کی زیارت کے لیے ساری دنیا تڑپتی. چنانچہ مکہ حضرت عبد المطلب کے گھر کی جانب آ رہا تھا پتا چلا کہ یہ کاہن تو خانہ کعبہ کے قریب سارا کا سارا یہ لشکر یہ مجمع یہ ہجوم واپس پلٹا. تاریخ بتا رہی یہ معصوم کی حدیث ہے کہ معصوم بیان کر رہے کہ ایک مرتبہ یہ سارا مکہ وہاں پہنچتا اور سدہ نے ان کو مخاطب کیا مکے والوں مبارک خاندان بنو ہاشم کے ذریعے تمہیں ایک ایسی سعادت ملنے والی کہ قیامت تک تمہاری عزت اور تمہارا احترام کیا جائے گا. یہ کہہ کر پیغمبر اسلام کے بارے میں ساری تفصیل بتائی. اب اس مکے وہ زمانہ آ چکا کہ خاندان بنی ہاشم سے حسد کرنے والے بھی ہیں. خصوصیت کے ساتھ وہ جو مسلسل 3 پشتوں سے خاندان بنو امیہ سے اختلاف واقع ہوتا چلا آ رہا وہ لوگ اب طاقت پکڑ چکے یہ جو جملے سنے سنے اتنا بڑا ساحر مگر کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتے، بتاؤ تو صحیح اگر وہ رسول پیدا ہونے والا تمہارا علم یہ بتا رہا تو کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ وہ کس خاص کس آدمی کے گھر میں پیدا ہوگا؟ جواب دیا، جاؤ اپنی قوم کی ساری عورتوں کو جمع کرو، میں بتا دوں گا کہ وہ رسول کس عورت سے کے بطن سے ظاہر ہونے والا۔ یہ بھی ذہن میں رکھی کہ سدہ جہاں پہ رسول کا ذکر کر رہا وہاں پر رسول کے مددگار کا ذکر کر رہا، اور اگر آپ نے کتابوں میں غور کیا ہوگا تو ہمیشہ یہ بات دیکھی ہوگی کہ ظہور امام زمانہ کی تفصیلی روایت سدہ کے ذریعے سے بھی، سدہ کے ذریعے سے بھی، کیونکہ اس نے رسول خدا اور بارہ اماموں سب کا تذکرہ کیا تھا اس واقعے میں۔ لیکن کیونکہ مجھے آپ کو پیغمبر اسلام کی سیرت سے متعلقہ حصہ سنانا، اس لیے باقی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑ رہا۔ اب سارے مکے کی عورتوں کو جمع کیا گیا، حضرت ابو طالب نے کچھ سوچ کر جناب آمینہ اور جناب فاطمہ بنت عطا سے کہا کہ تم لوگ گھر میں آرام کرو۔ سارے مکے کی عورتیں آ چکی، سدہ کی آنکھ حرکت کر رہی، ایک ایک عورت کو دیکھ رہی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ وہ عورت نہیں، یہ وہ عورت نہیں۔ سارے مکے کی عورتیں اس کے سامنے سے گزر گئی اور اس نے جواب دیا کہ ان میں سے وہ عورت نہیں۔ اب وہ مایوس ہوا، اس لیے کہ عورتوں کو اس نے بلایا تھا اس تانے کے جواب میں جو ابو جہل نے دیا تھا، اور اب اس کا علم شکست کھا رہا۔ گھبرا کے یہ کہتا کہ کوئی عورت باقی تو نہیں رہی اپنے گھر کے اندر؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ ہاں، ہمارے خاندان کی دو عورتیں۔ کہا کہ ذرا ان کو بھی لے کے آنا، جناب آمینہ بنت وہب اور جناب فاطمہ بنت اسد، حضرت ابو طالب کی بیوی اور حضرت عبداللہ کی بیوی، دونوں کو لایا گیا۔ بس ایک مرتبہ بے اختیار جیسے ہی عورتیں قریب آئیں، جناب فاطمہ بنت اسد کی جانب آنکھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے بطن سے وہ مددگار پیدا ہونے والا۔ جناب آمینہ کی جانب اشارہ کیا، یہ وہ خاتون ہے کہ جن کے بطن سے وہ ہاشمی پیغمبر پیدا ہونے والا، کہ جس کی آمد کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ یہ جو سنا تو ابو جہل کا غصہ اور بڑھا، اور ایک مرتبہ ابو طالب سے کہا کہ یہ ہمارے درمیان آ کر مکے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا، ہم اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ اب ہمارا مہمان بن چکا، ہم نے اس کو مہمان کہا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ ایک مرتبہ تلواریں نکل آئیں، لیکن ابھی خاندان بنو ہاشم کمزور اور سارا مکہ ابو جہل کے پاس ہو چکا۔ عورتوں نے یہ منظر دیکھا گھبرا گئی، عورتیں تو کعبے کے اندر پناہ کی تلاش میں چلی گئی، اور یہاں پر خاندان بنو ہاشم ہر لمحے شکست کھاتا ہوا محسوس ہو رہا کہ یتایت، جناب آمینہ کہتی کہ یتایت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بجلی کی چمکنا اور بادل کی گرجنے کی آواز آئی۔ ساری عورتیں کعبے کے اندر جا چکی، جناب آمینہ کہہ رہی کہ مجھے فتن کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، تلواریں چل رہی، لیکن میں اپنی جگہ کھڑی کہ یتایت بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج میں نے محسوس کی، اور فوراً میں نے دیکھا کہ آسمان ایسا لگا کہ جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا، اور کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا ہتھیار لے کے آیا اور کہنے لگا، خبردار، کوئی بھی اس کاہن کو اور اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں پروردگار عالم کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ایسی خوفناک آواز تھی کہ ایک مرتبہ وہ سارے کے سارے مخالفین اس آواز کو سن کر ہی گھبرا کے بھاگ گئے، بہت سے نہ دیکھ سکے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو طالب اور جناب عبد المطلب نے سدہ سے کہا، تم ہمارے مہمان، آؤ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ تو یہ کہ رسول کی ولادت نہ کسی مکے میں رہوں اور ان پر ایمان کا اظہار کروں، مگر تمہاری قوم اب مجھے یہاں برداشت نہیں کر سکتی، بہتر کہ اسی جگہ سے مجھے رخصت کر دو۔ بہت اظہار کیا مگر سدہ نہ مانا، آخر ایک اونٹ پر اس کے اس بستر کو رکھا گیا غلام سمے، اور یہ لوگ باہر نکلے۔ ابھی مکے سے باہر نکلے کہ یمن کی جانب گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک لشکر آیا، جس کے درمیان اونٹ پر یمن کی ملکہ زرقا بیٹھی ہوئی۔ ایک مرتبہ دونوں کاہنوں کی ملاقات راستے میں ہوئی، اور اس نے سدہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ واپس مکے میں چلو، میں خاص مقصد کے لیے مکے میں آئی، یہ کہہ کہ سدہ کو لے کے مکے میں آئی۔ اور یہاں آنے کے بعد جب سدہ کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا تو وہ چونک اٹھا، گھبرا گیا، کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں کوئی اسلام کا ارادہ نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤں۔ وہاں کہ نہیں، میں تو یہی عہد کر کے آئی، آؤ میرے ساتھ کعبے کی جانب۔ یہ سارا قافلہ واپس کعبے کے قریب پہنچا، وہاں پہ ابھی حضرت عبداللہ بھی ہیں، جناب آمینہ بھی ہیں، مکے کی عورتیں بھی ہیں، اور مکے کے سارے مرد بھی واپس آ چکے، اور حیران و پریشان یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اتنے میں زرفا آگے بڑھی، حضرت عبداللہ پر اس کی نگاہ پڑی، حضرت عبداللہ کی نگاہ اس پر پڑی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ آج سے کچھ سال پہلے جب حضرت عبداللہ تجارت کے کام سے یمن گئے اور اسی سرما کے محل کے باہر بازار میں خرید و فروخت کر رہے, یہ کاہنا اپنے محل کی کھڑکی میں کھڑی, اس کی نگاہ حضرت عبداللہ پر پڑی, ایک مرتبہ چونک اٹھی, فوراً محل میں گئی, اپنا سارا خزانہ لے کے باہر آئی, حضرت عبداللہ کے پاس آ کے کہتی, کیا شخص میں نے تیرے چہرے پر ایک ایسا نور چمک کے دیکھا ہے کہ جس کا تو مجھے سب سے انتظار تھا, ایک رات کے لیے مجھ سے شادی کر لے اور یہ ساری دولت تیری. حضرت عبداللہ نے سنا, ایک مرتبہ غصے کی حالت میں تلوار نکالی اور کہا کہ تو مجھے خدا کی دعوت دے رہی, ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ مر جانا پسند کرتے مگر کوئی گناہ ہم سے ممکن نہیں. یہ منظر جو دیکھا زرفات تو وہ تیزی کے ساتھ محل میں واپس چلی گئی. حضرت عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا, یمن کی ملکہ مناسب یہ ہے کہ ہم بھی یہاں سے واپس آ جائیں, چنانچہ یہ لوگ واپس آ گئے. اس کے بعد آج پھر ملاقات ہو رہی, لیکن زرفا یہ دیکھ کے چونک اٹھی, یہ دیکھ کے چونک اٹھی کہ نوجوان وہی, شخصیت وہی, مگر چہرے پر وہ نور باقی نہیں رہا. گھبرا کے سوال کیا کہ کیا آپ کی شادی ہو چکی؟ کہا کہ ہاں. ایک مرتبہ وہ کہتی کہ میں صرف ایک درخواست ایک آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اس دوران عورتیں اپنے اپنے گھروں میں جا چکی اور درخواست کیے کہ آپ کی بیوی سے ایک ملاقات کرنا چاہتی ہوں. مجھے بڑی تمنا ہے کہ آپ کی بیوی کو دیکھ. حضرت عبداللہ حیران, دشمنی تلوار نکالی جا چکی جس کی وجہ سے مجھے یمن چھوڑ کے آنا پڑا, یہ کون سی اس کی محبت یا اتنی بے چین ہوئی جا رہی کہ میری بیوی کی زیارت کرنا چاہتی. مگر حضرت عبدالمطلب نے کہا, مہمان ہے اور محترم مہمان, یہ خواہش کر رہی ہے اس کی خواہش کو پورا کر دو. حضرت عبداللہ اپنے ساتھ لے کے آئے, جناب آمینہ کے کمرے میں پہنچی درفا اور فوراً پہچان گئی. اب نور ان کی پیشانی میں چمک رہا, سمجھ گئے کہ یہی ہے اس نور کی حامل. یہ جو منظر دیکھا, حسد کے مارے اس کا برا حال ہو گیا. یہ نور کسی اور کے پاس جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا, مگر یہاں تو کچھ نہیں کر سکتی ہے, باہر آئے اور اسی مکے میں مکان لے کے رہنے لگی. سدہ اپنے مقام پر ہے, یہ اپنے مکان میں ہے اور اس فکر میں ہے کہ کیا سازش کی جائے کہ جناب آمینہ کو قتل کرا دیا جائے. اب اس کے ذہن میں ایک خیال, جناب آمینہ کو قتل کرانا, حتیٰ یہ کہ رات کی تاریکی میں وہ جن اس کے پاس آیا جو اسے کہانت کی خبریں دیتا اس نے بھی منع کیا, مگر یہ اپنے ارادے سے مسترف نہ ہو اور کہا کہ میں آمینہ کو قتل کر کے رہوں. جناب آمینہ کے پیٹ, جناب آمینہ کے بدن پیغمبر اسلام کا حمل. اگر جناب آمینہ اس سازش کا نشانہ بن جاتی تو گویا ظاہری اعتبار سے رسول خدا بھی شہید ہو جاتے, مگر پروردگار عالم نے بڑے عجیب طریقے سے بچایا, بلکہ اس سے زیادہ عجیب طریقہ اس نے اختیار کیا. کیونکہ تقریر کا وقت پورا ہو چکا, اس لیے باقی واقعات آئندہ سنیں گے. تو آج ہماری گفتگو رہی پیغمبر اسلام کے حمل اور حمل کے دوران سازشوں کا تذکرہ. انشاءاللہ آئندہ تقریر میں یہ چیز مکمل ہوگی. جیسا کہ آپ کو یہاں کا دستور معلوم کہ تقریر کے فوراً بعد کچھ مسائل ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہ آج کے مسائل شروع کیے جائیں, ایک مرتبہ درود کی التماع سے محمد والے نہ صرف یہ کہ وقت ہو گیا بلکہ زیادہ وقت ہو گیا. سردیوں کی رات ہے, اس اعتبار زیادہ لمبی گفتگو نہیں کی جائے گی. اب جتنا باقی وقت مسائل کا بچ رہا, ویسے تو 15 منٹ کا وقت ہونا چاہیے مگر صرف 10 منٹ باقی بچے, اس میں میں پچھلے ہفتے ہی کے کچھ مسائل کو مزید واضح کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے مسئلہ آیا تھا کہ ہر وہ چیز جو ایک سال تک بغیر استعمال کے ہمارے پاس پڑی رہے اس کا حکم دینا. میں یہ مسئلہ تو اب یہاں کا بچہ جانتا, لیکن اس کا وہ پہلو بتانا تھا جو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں, کفن ہے, پشتگاہ وغیرہ ہے, کہ ان سب کا حکم سے دینا. ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, اس لیے میں اس کی پھر وضاحت کر دوں کہ یہ جو کہا گیا کہ ایک سال تک اگر ایک چیز ہمارے پاس پڑی رہے اور استعمال میں نہ آئے تو اس کا حکم دینا پڑے گا, یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح. پھر میں نے مثال دی کہ مثلاً ایک آدمی مشہد گیا, وہاں جانماز خریدی اور تصویر خریدی اور پشتگاہ خریدی اور انہیں لے کے آئے. اب اگر پشتگاہ خریدنے کے بعد ایک سال تک اس کے پاس پڑی رہے تو اس کا حکم واجب ہو جائے گا, مگر مشرق کے استعمال نہ, جو چیز استعمال میں آ جائے اس کا کوئی حکم نہیں. مگر اس میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, اس کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سجدگاہ کو ایک سال, بلکہ جس پیسے سے سجدگاہ خریدی گئی اگر اس کا حکم نہیں نکلا تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ جس دن وہ پیسہ ہمارے پاس آیا جب اس کو ایک سال ہو جائے, چاہے سجدگاہ کو ایک سال نہ بھی ہو, تب بھی سجدگاہ ہو, تسبیح ہو, جانماز ہو, کفن کا حکم دینا پڑے گا. اب اصل مسئلہ کیا بنا؟ اصل مسئلہ یہ بنا کہ فرض کیجیے کہ ہم مشہد گئے اور صحیح طریقے سے گئے, یعنی جس مشتہد کی تقلید میں اس کے فتوے کے مطابق ہے. یہ نہیں یہ تقلید ہے آیت اللہ خمینی اور فلیٹ سے پیسے خریدے جا رہے ہیں, تجارت کے لیے سامان خریدا جا رہا, ڈالر کا غلط طریقے سے کیش کرایا جا رہا ہے, گمان بازار اشیاء سے لے جائے جا رہے ہیں, زیارت بھی ہو رہی ہے اور تقلید بھی آقا خمینی کی ہو رہی. وہ تو زیارت بھی حرام, سفر بھی حرام, چیزیں بھی حرام, لیکن یہ کہ صحیح طریقے سے جائیں. زیارت کا خرچہ آپ جب صحیح طریقے سے جائیں گے, بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے میں تو یہ سب حرام, تو اب باتوں میں تو زیارت نہیں ہو جائے گی کہ جو آج لوگ کر لیتے, بلکہ بعض اوقات تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی نفع ہو جاتا. لیکن صحیح طریقے سے جائیں دو چار پانچ ہزار کا خرچہ ایک مہینے میں تو نہیں, کچھ مہینے پیسے جمع, تو فرض کیجیے کہ ہم نے چار پانچ مہینے میں پیسے جمع, پانچ مہینے پیسے ہم نے جمع کیے, پھر ہم زیارت پر چلے. اب یہ پیسہ تو پانچ مہینے کا اس پر تو خمس ہے, خمس تو ہوتا ہے ایک سال کے بعد. وہاں جا کر ہم نے خرچہ بھی کیا اور کچھ تحفے بھی خریدے, کچھ تبرکات بھی خریدے, سنچکا وغیرہ بھی خرید کے لائے, یہاں پر آئے. یہاں آنے کے بعد یہ سنچکا ہمارے پاس اتنی باٹنا کی بات تھی, جو گھر میں رکھنا کی رکھ لی, ایک دو کو استعمال کر رہے ہیں, باقی محفوظ ہے کہ جب یہ خراب ہو جائیں گی تو اس کو استعمال کریں گے. کیونکہ سنچکا میں بھی یہ یاد رکھیے کہ اگر سنچکا کے اوپر میل کی اور پسینے کی کتنی بڑی تہ جم گئی کہ جب ہم سجدہ کریں تو ہماری کھال مٹی پر نہ لگے بلکہ میل کے اوپر جا کر لگے, پوری ایک تہ جم جائے, تو اس صورت میں اس سجدہ پر سجدہ کرنا غلط اور نماز باطل. یا اس محل کو صاف کریں یا اس سجدہ کو بدلیں, کیونکہ کھال کو سجدہ پر رکھنا کافی نہیں, چہرے کی کھال مٹی سے ٹکرائے, بیچ میں کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. تو خیر ہم نے باقی سجدگاہیں محفوظ کر لی کہ جب یہ خراب ہو جائیں گی تو دوسروں کو استعمال کریں گے. تو اب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایک سال تک جو سجدگاہ رہے گی پھر خمس ہوگا, نہیں, اب سات مہینے کے بعد خمس واجب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سجدگاہ تو ہمارے پاس سات مہینے سے ہے, مگر جس پیسے سے خریدی گئی وہ پیسہ بھی پانچ مہینے کا تھا, اس پر بھی خمس نہیں نکلا تھا. تو یہ دونوں کو ملا کر اب ایک سال پورا کیا جائے کہ پیسہ پانچ مہینے کا تھا بغیر خمس, اس پیسے سے اگر کوئی چیز اور خریدی جائے تو جو چیز خریدی گئی اس کے بارہ مہینے پورے نہیں ہوں, بلکہ اس پیسے کے اور اس چیز کے دونوں کے ملا کے بارہ مہینے ہو جائے, چاہے وہ چیز ہمارے پاس سات ہی مہینے رہے, چار ہی مہینے رہے, دو ہی مہینے رہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا جو غلط فہمی ہو سکتی تھی, اس لیے اس کو واضح کر دیا. اب ایک مسئلہ خمس کا اور جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں, دریافت کرتے کہ جب کسی آدمی کو پینشن, پروویڈنٹ فنڈ, گریجویٹی یا انشورنس وغیرہ اس صورت میں پیسہ واپس ملتا پانچ سال کی سروس کے بعد, دس سال بعد, بیس سال بعد, پچیس سال بعد, تو کیا ان پر بھی خمس دینا ہے یا نہیں؟ دینا ہے تو فوراً دینا ہے یا ایک سال کے بعد؟ اس کا ایک مسئلہ ہے جو کہ تھوڑا پیچیدہ ہے, اس لیے مجھے بتانا پڑا. پچھلے درس کا ایک مسئلہ تو ذہن میں رکھیے کہ تحفے کے بارے میں آیت اللہ خمینی اور خمینی میں اختلاف ہے. آقا خمینی کہتے ہیں کہ تحفے پر خمس واجب ہے, آقا خمینی کا یہ فتویٰ ہے, اور آقا خمینی کہتے ہیں کہ تحفے پر خمس نہیں. اس کے لیے پھر میں نے کچھ مثالیں دی تھیں. اب انشورنس یا پروویڈنٹ فنڈ یا گریجویٹی یا پینشن, اس کا جو پیسہ ملتا ہے, جہاں تک میری معلومات ہے اس کے مطابق جو پیسہ ہم کو ملتا, اس میں کچھ تو وہ ہے کہ جو مہینے مہینے یا چھ چھ مہینے یا سال سال بھر ہماری تنخواہ سے کٹ کے جمع ہو رہا تھا, اور کچھ وہ ہے جو کمپنی یا ادارہ یا انشورنس کی کمپنی یا گورنمنٹ اپنی طرف سے دیتی ہے. بغیر مثال پروویڈنٹ فنڈ ملا ہم کو پچاس ہزار, اس پچاس ہزار میں ہمارے پچیس ہزار ہوں گے یا بیس ہزار, باقی تیس ہزار اس کمپنی کے ہوں گے جہاں ہم نے کام کیا. انشورنس میں بھی سنا یہ ہے کہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ بیس ہزار کی پالیسی ہے تو پندرہ ہزار ہمارے, پانچ ہزار کمپنی کی جانب, پچھلے سالوں کا انٹرسٹ صحیح مگر ملا. تو اب یہ جو پیسہ پروویڈنٹ فنڈ یا انشورنس یا پینشن وغیرہ میں ملتا, اس میں دو حصے کر لیے جائیں, جو کمپنی کا یا ادارے کا حصہ ہے وہ الگ, جو ہمارا ہے وہ الگ. جو ہمارا حصہ ہے اس پر تو ہمیں خمس دینا ہے اور فوراً دینا ہے, جس دن یہ پیسے ملے اسی دن دینا, کیونکہ یہ پچھلے کئی سالوں کا پیسہ, بیس سال کی سروس کے بعد ہم کو پچاس ہزار روپے پروویڈنٹ فنڈ ملا, پچیس ہزار ہمارا تھا, پچیس ہزار ادارے کا تھا, جو کمپنی نے ہم کو دیا اپنی طرف سے اس کو دیکھ کونے میں رکھے, ہمارے جو پچیس ہزار ہیں اس پر خمس ہے اور ابھی دینا, ایک سال انتظار نہیں کرنا, کیونکہ یہ چیز تو پچھلے کئی سالوں کی. اور یہی مسئلہ موجودہ مشتہدین نے بتایا اس وقت کہ جب انسان کچھ پیسے کسی کمپنی یا ادارے میں جمع کراتا اور اس کے بعد جس مقصد سے جمع کرائے وہ کام پورا ہو گیا وہ واپس ملا. جو پیسہ جمع رہتا ہے ایک طریقے سے, جیسے 10,000 روپئے کسی مکان کے جمع ہو گئے یا 5,000 روپئے قیمتی لے لیتی ہے اگر ہم ان کے یہاں سے پانی کی پائپ لائن ڈلوائیں, جب ہم اس کو ختم کریں گے وہ ہمارا پیسہ ریفنڈ کریں گے. ان سب کا یہ مسئلہ کہ جب ملے اتنے دن خون سے نکالنا ہے, کیوں اتنا عرصہ وہ کمپنی کے پاس پڑے رہے وہ بھی شامل کر لیا جائے گا ایک سال کے اندر. کیا یہ مسئلہ الجھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں. تو جو پیسہ ہماری تنخواہ سے کٹ کٹ کے جمع ہو کر ہمیں ملا ہے اس کا تو خون فوراً واجب, اور جو پیسہ سامنے کمپنی نے دیا ادارے نے دیا یہ تو ایک تحفہ ہے, اس لیے اس سے تحفے کا مسئلہ چلے. آقا خمینی کے نزدیک کس حصے کے خمس کی کوئی ضرورت نہیں. پروویڈنٹ فنڈ میں آدھا جو ہمارا ہے اس کا خمس دو اور فوراً, آدھا جو کمپنی کا ہے تو وہ ایک تحفہ ہو گیا. جب تحفہ ہو گیا تو تحفے پر خمس نہیں, یا گریجویٹی میں یا انشورنس میں, سب میں یہ مسئلہ ہے. اور آقا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی خمس دینا ہے کیونکہ تحفہ, مگر جس دن ملا ہے اس کے ایک سال کے بعد اس کے لیے الگ سے سال بنایا جائے گا. جب ایک سال ہو جائے گا تب اس کے بعد اس کا خمس دینا پڑے گا. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. اب اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ نکل آئے, خمس کی بات جو مجھے کرنا تھی وہ مکمل ہو گئی. اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور نکل آیا, وہ بیان کر کے آج کی گفتگو بس اختتام تک پہنچا. اور وہ مسئلہ یہ تو ٹھیک ہے خمس کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہوگی کہ کبھی کبھار اسی پروویڈنٹ فنڈ میں یا انشورنس میں یا گریجویٹی میں یا پینشن میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا, وہ خمس کا نہیں ہے, خمس کو بھول جائیے ورنہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے. وہ یہ کہ جس آدمی کی امانت اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے وارث کو یہ چیز دی جاتی. اچھا اب وارث کا مسئلہ انشورنس کی حد تک غالباً یہ تھا یا ابھی بھی ہے یا ہے یا نہیں, بارہ مثال سے سمجھ لیجیے کہ کسی ایک آدمی کو یہ دیا جاتا جو شرحن کسی کے وارث, ضروری نہیں ہے کہ انہیں کو یہ چیز ملے. مطلب میں مثال دے رہا ہوں, اگر قانون بدل گیا ہے تو یہ مثال غلط ہو جائے گی, لیکن مسئلہ اپنی جگہ یہ فرض کیجیے کہ انشورنس پالیسی یہ ہے کہ کہا گیا لینے والے سے کہ آپ وارث کا نام لکھوائیے, اس نے اپنی بیوی کا نام لکھوا دیا, اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, یہ پوری پالیسی یہ پورے پیسے اس کی بیوی کو ملی. اچھا شرط تو بیوی کا فقط آٹھواں حصہ ہے, اصل وارث تو مرنے والے کی اولاد ہے, مرنے والے کے ماں باپ ہیں, بیوی کا فقط آٹھواں حصہ. کمپنی نے یہاں لا کے سارا کا سارا بیوی کو دے دیا, وہ اپنے قانون کے مطابق چلے, اپنے کام کاج کے مطابق چلے. یا یہی مسئلہ اگر فرض کیجیے پروویڈنٹ فنڈ میں آ جائے یا پینشن میں آ جائے کہ جس کا نام ہم نے لکھوایا تھا وارث کے طور پر وہاں سے تو سب اس کو ملا, اب کیا وارث کی کیا ذمہ داری, چاہے اس کا ہو گیا یا جو ایک عام مسئلہ کہ اگر ہمارا پیسہ کسی پر باقی جب ہمارا انتقال ہوگا تو وہ جو آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کر جو وارث ہیں ان سب میں اس کو تقسیم کرے حصے کے مطابق. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ تیر کے ہاتھ سے پکڑا کے چلا جائے. البتہ اگر یقین ہو کہ ایک آدمی دیانتدار ہے اور اپنے بھائیوں کو یا اپنے ماں باپ کو حصہ دے گا تو ٹھیک, لیکن یوں ہی کہ بھائی میں نے مرنے والے سے لیا اس کا بڑا بیٹا ہے اس کو جا کے واپس کر دو, یہ غلط. چار بیٹے ہیں تو چار کو ان کے حصہ کر کے دو جب تک کہ بڑے بیٹے کا پورا یقین نہ ہو. تو کیا یہاں بھی یہی مسئلہ کہ بیوی پر واجب ہو گیا کہ جتنی اس کو پالیسی ملی ہے اس میں پورے شریعت کے طریقے کے مطابق حصے کر کے تقسیم کرے یا نہیں؟ اس میں اس مسئلے میں وہی باتیں جو خمس میں ہیں مگر تھوڑے سے فرق کے ساتھ, وہ یہ کہ یہ جو پروویڈنٹ فنڈ یا گریجویٹی یا انشورنس ملا ہے مرنے والے کی کسی وارث ایک بیٹے کو یا خالی بیوی, اس میں کچھ تو مرنے والے کا حصہ ہوگا جو اس نے تنخواہ سے اس کی کٹا, وہ حصہ تو سارے وارثوں کا ہے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ انشورنس میں جتنا مرنے والا جمع کرا گیا, فرض کیجیے کہ 1,000 روپے کی قسط بھی بتا رہے مثال, 2,000 روپے جمع کرائے تھے کہ انتقال کر گئے, کمپنی نے جا کر پوری پالیسی 20,000 دے دی, تو 20,000 میں 2,000 تو مرنے والے کا پیسہ ہے, اسے تو وارثوں میں تقسیم کرنا, اور وہ پیسہ جو ادارے نے اپنی طرف سے دیا ہے یہ تحفہ, اور یہ صرف اس کو ملے گا کہ جسے وہ ادارہ دینا چاہے. کمپنی کا پیسہ اس کی مرضی, مگر ایک وارث کو دے تو وہ اسی کا حق ہو گیا. یہی مسئلہ پروویڈنٹ فنڈ اور گریجویٹی اور پینشن میں بھی ہے کہ جتنا حصہ اس میں وہ ہے جو مرنے والے کی تنخواہ سے کٹا ہے وہ سارے وارثوں کا, اور جتنا وہ ہے